نہیں ہے بلکہ در حقیقت جتنی بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے یہ سب کے سب اتقاضی کے دائرے کے اندر ہوتی ہے، چاہے اس کا نام ہم اخلاقیات رکھ دیں یا اصول دین رکھ دیں یا فضائل امیر المومنین رکھ دیں، فقہ کو حقیقت دین کہہ لیجیے، تفہیم دین کہہ لیجیے، فقہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کو پیغمبر پر نازل کیا گیا، اور فقہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کو پھیلانے کے لیے ہمارے ائمہ نے اپنی زندگیوں کو گزار دیا، ورنہ جہاں تک توحید کا تصور تھا، توحید کے تصور کو پھیلانے پر اتنی پابندیاں مسلمانوں کی طرف سے نہیں لگائی گئی، بلکہ جتنی پابندیاں تھیں وہ علوم ائمہ کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں لگائی گئی، اور علوم امام نام ہی فقہ کا، اور فقہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا گیا اور ایک عجیب سوال کیا گیا، لیکن جتنا عجیب سوال اس سے زیادہ عجیب امام کا جواب، پوچھا گیا امام سے کہ یبنا رسول اللہ، اس دنیا کے اندر تقریباً ہر شخص اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں جھوٹ ضرور بولتا، چاہے بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو جھوٹ سے بچ سکے، ہزاروں قسم کے جھوٹے اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ امام سے سوال کیا جاتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں کذاب کا نام بتا سکتے ہیں؟ کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا، ہزاروں قسم کے جھوٹ لوگ بولتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، رشتے داروں کو دھوکہ دیتے ہیں، حکومت کو دھوکہ دیتے ہیں، علماء کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، غرض کے دھوکہ دینے والے اور جھوٹ بولنے والے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تو جب امام سے یہ سوال کیا گیا کہ یبنا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ان تمام جھوٹا کون سا، تو امام نے اس کا جواب دیا، اور کتنا بامانی جواب، امام فرماتے ہیں کہ ہزاروں جھوٹے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ تم اس سے دنیا جہاں کے بارے میں جو کچھ معلوم کرو وہ بتانے کو تیار، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، زمین کی پستیوں کی بھی خبر ہے، آسمان کی بلندیوں کی بھی خبر ہے، ہزاروں میل دور کے واقعے کے بارے میں سوال کرو فوراً جواب اس کی زبان پر، ہزاروں سال پہلے کے متعلق سوال کرو جواب اس کی زبان پر، لاکھوں سال بعد اس کائنات میں کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ تمہیں پہلے سے بتا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ ہر چیز کے سلسلے میں جو کچھ تم اس سے پوچھو وہ تمہیں بتا دے گا، سب سے بڑا عالم ہوگا، لیکن اگر ذرا تم اس سے یہ سوال کر بیٹھو کہ ما احل اللہ ہو و ما حرم اللہ ہو، اللہ نے کیا چیز حلال کی ہے اور کیا چیز حرام کی ہے، تو تمہارا منہ تکا رہے گا، اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ تو ایسا جب جو ایک طرف تو زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہو اور دوسری طرف اس کو اتنی سی بات نہ معلوم ہو کہ حلال خدا کیا ہے اور حرام خدا کیا ہے، یقیناً اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو علم فقہ نہ رکھنے والا، علم فقہ سے محروم رہنے والا، فقہ سے گھبرانے والا، فقہ سے بھاگنے والا، امام کی روح سے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اور فقہ در حقیقت جہاں ایک طرف ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ خدا کی طرف سے کیا چیز ہمارے ذمے ہے، وہاں دوسری طرف ہمیں بے انتہا آسانیاں بھی دیتی چلی جاتی ہیں، وہ فرضی خیالات وہ فرضی تصورات وہ فرضی مسئلے کہ جس کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں، ان تمام مشکلات سے نکال کر حقیقت کو واضح کر دینا اور یہ بتا دینا کہ دیکھو خدا نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے، مشکل نہیں رکھی، یہی فقہ کا کام۔ اب اگر آپ مسائل کو سنتے چلیے اور غور کرتے چلیے تو متعدد مسائل میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے اور اس کے ذہن سے نکل گیا، غلط کام کر لیا، تو اس کی نماز بھی صحیح، اس کا روزہ بھی صحیح، اس کا حج بھی صحیح، اس کی ہر عبادت صحیح۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں انسان کو یہ نہیں معلوم کہ حکم الہی کیا ہے اور اسی کام کو چھوڑ دیا، چھوڑنے والے دونوں، ایک مسئلہ معلوم کر کے بھولنے سے چھوڑ بیٹھا، ایک کو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا اس لیے چھوڑ بیٹھا، تو جس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس کی عبادت مکمل غلط ہو جاتی ہے، اس کے لیے دہرانا ضروری ہے، اور اگر مسئلہ معلوم ہے خیال نہیں رہا تو اس کی عبادت بالکل صحیح ہے. کہ اس کی مثال ہماری اسی گفتگو میں جو چل رہی تھی کہ سجدے کے مسائل کہ مسئلہ اس سے پہلے گزر چکا تھا کہ پاؤں کا انگوٹھا حالت سجدے میں زمین سے لگانا واجب تھی. اگر کسی شخص نے نہیں لگایا اور اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ لگانا واجب ہے, کہ عام طور پر ہمارے گھر کے اندر خاص طور پر وہ حضرات اور وہ عورتیں کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں, اور یوں بھی عام طور پر عورتوں میں یہ زیادہ ہے کہ خاص طور پر پیر کا گھٹنا زمین پر, پیر کا انگوٹھا زمین پر نہیں لگایا جاتا. مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسی غلطی کی نماز بھی باطل ہے اور پچھلی تمام نمازوں کی قضا بھی واجب ہے, عقائد فلکے نہ تھے. اور اگر مسئلہ معلوم نماز پڑھتے پڑھتے اتنا خیال نہ رہا, فوری طور پر مسئلہ ذہن میں نہ آ سکا, سنا تھا کہیں سے, پڑھا تھا کہیں سے, کسی پروگرام میں شرکت کی تھی, کان میں پڑ گیا تھا یہ مسئلہ, لیکن ذہن سے نکل گیا نماز پڑھتے وقت, بعد میں پتا چلا, بعد میں خیال آیا تمام نمازیں صحیح ہیں, کسی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور خرابی نہیں ہوگی, کیونکہ مسئلہ جاننے والے نے جان لیا تھا. اب بھول چوک جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہماری امت کی, رسول کی امت کے اوپر ایک مہربانی ہے کہ بھول کی ہر چیز نہ ہو. تو یہ ضمن نے گفتگو آ گئی کہ فقہ کی اہمیت کو کم نہیں سمجھا جائے اور نہ اس سے گریز کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ فقہ در حقیقت ہمارے لیے آسانی بھی آسانی مہیا کرتی ہے, مشکلات کسی وقت میں نہیں لاتی. ہاں اگر ہم عبادت الہی کے اندر اس قاعدے اور قانون سے گھبرانا چاہیں جو خدا نے مقرر کیا اور اس کے بعد اپنے دل سے ایک نماز کو بنا لیں کہ جس طریقے سے ہم ہاتھ پیر رکھتے ہیں زمین پر وہ ٹھیک ہے, اللہ تو ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے, خالی ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے اور جیسی نماز ہمارے دل میں آئے ہم پڑھ لیں, تو اکثر علماء کے نزدیک نہیں تو بہرحال ایک بڑے گروہ کے نزدیک یہ بھی شرک فل عبادات ہے, کیونکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے حکم سے. اگر آپ اپنی طرف سے اپنی بنائی ہوئی نماز خدا کے سامنے لے کر جائیں گے تو یہ وہ نماز نہیں ہے کہ جس کو خدا مانگ رہا ہے, خدا اس نماز کو مانگ رہا ہے جو اس کے قاعدے کے مطابق اس کی بارگاہ میں پیش کی جائے. آپ نے خدا کی بنائی ہوئی نماز کے اندر رکھنا اندازی اور اس کے اندر خود ترمیم و تبدیلی, اور خدا کی نماز میں ترمیم و تبدیلی کرنا رسول کے لیے بھی جائز نہیں. تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر رسول بھی ایسا کرے کہ خدا کے کسی حکم میں خلل اندازی کرے تو ہم رسول کو بالوتین گردن سے پکڑ لیں گے, اور گردن سے پکڑنے کے بعد رسول کو بھی عذاب علیم دیں گے, اور اس حالت میں دیں گے کہ کوئی شخص رسول کا مددگار نہ ہوگا. غالباً سورہ واقعہ 29 پارے کے اندر سورہ واقعہ کی آخری آیت کہ رسول کے سلسلے میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر رسول ذرا سے بھی تبدیلی کر دیں, ذرا سا بھی تبدل کر دیں, تو خدا یہ کہتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے کہ جو تمام کائنات کے سامنے جائے گا, اس قرآن کے اندر خدا اپنے رسول کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کو بھی عذاب علیم کا شکار کریں گے گردن سے پکڑ کر, صرف اس لیے کہ رسول نے حکم خدا کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی. تو جب رسول جیسی ہستی نہیں بچ سکتی تو ہم اور آپ اگر خود سے خدا کے تمام بتائے ہوئے احکامات کے اندر تبدیلی کرنا شروع کر دیں تو ہم اور آپ آخر کس طریقے سے عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ اس طریقے سے بھی عبادت کی جائے اگر عبادت کرنے کا جذبہ ہے اور واقعاً انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم روز قیامت جب اپنے حاجت کے سامنے پہنچے تو اس وقت ہمارا دامن بھرا ہوا ہو, تو اس طریقے سے عبادت کی جائے جس طریقے سے خدا نے ہم کو حکم دیا. اور اس سلسلے کی پہلی عبادت نماز ہے, نماز کے مسائل پر گفتگو جاری تھی اور گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ نماز کے اندر رکن میں سے ایک رکن سجدہ, یہ آخری رکن ہے نماز کا اور اس کے بعد کوئی اور رکن کم از کم نماز کے اندر نہیں. سجدہ جو ہے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب 5 شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں تب سجدہ مکمل کہلاتا ہے. اگر ان 5-6 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط انسان نے چھوڑ دی تو اس کا سجدہ نامکمل ہے. کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے 7 اعضاء جسمانی, وہ 7 حصے کہ جن کو آپ نے گزشتہ پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ جن کے اوپر کافور لگایا جاتا ہے اور ہنوس کیا جاتا ہے, ان 7 حصوں کا زمین تک پہنچنا واجب. دوسرا یہ کہ سجدے میں جانے کے بعد انسان ذکر کرے. تیسری یہ چیز کہ سجدے میں جانے کے بعد جب انسان ذکر کرے تو اس کا جسم بالکل متحرک نہ ہو, بالکل ساکن ہو, حرکت نہ کرے. چوتھی یہ چیز کہ جس وقت انسان ذکر کر رہا ہو اس پورے عرصے میں 7 کے 7 حصے زمین کے اوپر رکھے رہیں. اور پانچویں یہ چیز کہ سجدہ کرنے کے بعد بالکل سیدھا بیٹھنا واجب ہے اور بیٹھنے کے بعد انسان سجدے کے اندر دوبارہ جائے. لیکن اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ یہ بیٹھنا جو ہے واجب ہے لیکن رکن نہیں. اگر انسان کو مسئلہ معلوم ہو کہ بیٹھنا واجب ہے لیکن کبھی بھولے سے جلدی کی وجہ سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے ایک دم سے اٹھے اور ایک دم سے بیٹھ جائے تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح رہے. اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی ان چیزوں پر, یہ مسئلہ اہم ہے لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں پر کہ جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے. تو اس کا ایک کلیہ ایک اصول ایک رول ہماری شریعت کے اندر موجود ہے کہ ہر وہ چیز جو خود زمین کا حصہ ہو یا اگر زمین کا حصہ نہ ہو تو زمین سے وہ نکلے لیکن نہ کھانے کے کام میں آئے نہ پہننے کے کام میں آئے. لفظ نکلے سے غلط فہمی ہو جائے گی. ہر وہ چیز جو زمین سے اگے اگ کر نکلے اور اس کے بعد نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو اس کے اوپر سجدہ کرنا بالکل صحیح اور بالکل درست. یہاں پر ایک معمولی سے اختلاف تھا مجتہدین کے نزدیک آقا ہے پوری کے نزدیک جتنے پتھر ہیں معدنی پتھر جو زمین سے نکلتے ہیں چونے کا پتھر سنگ مرمر ہے سنگ سفید ہے فیروزہ ہے عقیق ہے یہ تمام پتھر جو معدنی پتھر کہلاتے ہیں آقا ہے پوری کے نزدیک یہ بھی زمین کا حصہ نہیں ہے ان پر سجدہ صحیح نہیں جبکہ آقا ہے خمینی کے نزدیک ان چیزوں پر سجدہ کرنا بالکل صحیح ہے. اب بات اس مقام تک پہنچی تھی آج کا مسئلہ پہلا کہ اگر انسان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو کہ جس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو انسان کیا کرے, یا ایسی چیز موجود ہے لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان اپنی پیشانی کو رکھتا ہے تو اس کی پیشانی جل جاتی ہے, یا سردی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اپنی پیشانی کو ان چیزوں پر رکھتا ہے مثلا پتھر کے اوپر یا اس مہر کے اوپر تو اس کی پیشانی جو ہے سردی کی وجہ سے جل جاتی ہے. تو اگر سخت گرمی ہو سخت سردی ہو یا ایسی چیز موجود ہی نہ تو اس صورت کے اندر پھر انسان کے لیے حکم ہے کہ جو لباس کو پہنے ہوئے اس لباس کے اوپر سجدہ کرے یا اس کپڑے کو اتارے قمیض وغیرہ کو یا اس کے دامن کو پھیلا دے اتنا لمبا کہ اس کے اوپر اس کی پیشانی پہنچ جائے, اور اگر اس کے پاس بس کیجیے کوئی لباس بھی نہ ہو تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن اگر لباس بھی نہ ہو تب اس کے بعد اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر سجدہ کرے. یہاں اکثر یہ غلط فہمی ہے کہ اگر سجدگاہ وغیرہ موجود نہ ہو تو انسان براہ راست ہاتھ پر سجدہ کر سکتا ہے, اگر اس نے ایسا کام کیا تو اس کی نماز غلط مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کام کیا اور مسئلہ بھول جانے کی وجہ سے ایسا کام کیا تو اس کی نماز بالکل صحیح. تو بہرحال انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ پہلے لباس پر سجدہ کرے, فرسٹ پریفرنس اس لباس کو ملے گا اس کے بعد اپنے ہاتھ سے, لیکن ہاتھ کے اندر بھی ہاتھ کی ہتھیلی پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہاتھ کو الٹ کر ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر سجدہ کیا جائے گا, کیونکہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی پر انسان نے سجدہ کیا تو سجدہ تو ہاتھ کی ہتھیلی پر کر لیا لیکن وہ سات حصے کہ جن کو زمین پر رکھنا واجب تھا اس میں سے ایک حصہ یعنی سیدھا ہاتھ جو ہے اس نے ہٹا دیا الٹے طریقے سے رکھ دیا, اور اگر وہ الٹے ہاتھ کو الٹا کر کے اس طریقے سے سجدہ کرے گا تو ہاتھ بھی زمین پر رکھا ہے یہ شرط بھی پوری ہے اور ہاتھ کے اوپر سجدہ ہو رہا ہے وہ شرط بھی پوری ہے. اس لیے واجب ہے انسان کے لیے کہ اگر اس کو کوئی چیز نہ ملے یہاں تک کہ اس کے پاس لباس بھی نہ ہو ایسے مقام پر ہو کہ بغیر لباس کے نماز پڑھ رہا ہے تب ہاتھ کے اوپر وہ سجدہ کر سکتا ہے, اور ہاتھ میں بھی ہاتھ کی پشت کے اوپر پیچھے کی طرف سجدہ کرے گا سیدھی طرف کبھی سجدہ نہیں کر سکتا. کسی بھی کپڑے کوئی صاف کپڑا ضروری بلکہ کوئی بھی کپڑا چاہے زمین سے اوپر نکلنے والا کپڑا ہو یا ایسا کپڑا ہو کہ جو مصنوعی طور پر فیکٹریز وغیرہ میں تیار کیا جاتا ہے دری وغیرہ ہر چیز پر کر سکتا ہے. لفظ لباس کی مرادی وہ ہے کہ وہ چیز جو کپڑا جو پہننے کے قابل ہے دری پر چڑھائی پر تو عام حالت میں بھی کر سکتا ہے دری کے اوپر بھی رومال کے اوپر بھی ہر اس چیز کے اوپر وہ کر سکتا ہے جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے. اس کے بعد آتا ہے ہاتھ کا مسئلہ کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ کرے, اگر ہاتھ بھی نہ ملے تو اس کے بعد جس چیز پر وہ سجدہ کر لے اس کا سجدہ صحیح کہلائے. یہی مسئلہ اس وقت ہے کہ جب انسان تقیہ کے اندر, جب ایک روایت بھی آگے آنے والی ہے آج اخلاقیات کے ذمن کہ تقیہ کرنا بھی انسان کے لیے واجب ہے, انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اگر کہیں پھنس جائے دشمنوں کے درمیان تو وہ اپنے جوش ایک ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ نکل آئے کہ نہیں میں تو صحیح طریقے سے نماز پڑھوں گا کیونکہ اپنے خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر ایسا اس نے کام کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, بلکہ ضروری یہ ہے کہ جو بھی جن دشمنوں کے درمیان پھنسا ہے ان کے متعلق انہی کے مسئلے کے مطابق وہ سجدہ کر لے جہاں پر وہ سجدہ کرتے ہیں. تو اگر انسان تقیے میں ہو تو وہاں پر اس کے لیے بالکل اختیار ہے جس چیز پر سجدہ کر لے, کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے, دری وغیرہ ہر چیز پر کر سکتا ہے. حج کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان تقیے میں ہو, وہاں عموماً تقیہ نہیں ہوتا, یعنی آپ سکہ کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے لیکن مہر پر نہیں کر سکتے. آئیے اگر کاغذ وغیرہ پر اگر سکہ کیا جا سکتا ہے تو کاغذ وغیرہ رکھ لیں, اور اگر کوئی چیز نہیں مل رہی آپ نہیں رکھ سکتے تو واجب ہے کہ جس طرح وہ سکہ کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی کر دیجیے. لیکن آج کل کیونکہ مسجد الحرام وغیرہ میں غالباً سنگ مرمر آ گیا اور آقا خمینی کے نزدیک سنگ مرمر کا سکہ کرنا تو ہر صورت میں جائز ہے, یہاں تک کہ اختیار کی حالت میں کہ آپ کے پاس مہر رکھی ہوئی ہے, آپ کے پاس سنگ مرمر, آپ مہر کو چھوڑ کر سنگ مرمر کا سکہ کر لیں, آپ کی نماز میں کوئی کمی نہیں آئے. سکے کے سلسلے کے چند آخری مسائل کہ اگر انسان نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھایا اور سر اٹھاتے ہی اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے جس چیز پر پیشانی رکھی ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے, مثلا اس نے مہر کے اوپر سجدہ کرنا تھا جس کے ساتھ سے اس کی پیشانی ہٹ کر دری کے اوپر لگ گئی اور اس نے بے خیالی میں اسی طریقے سے سجدہ کر دیا, سر اٹھاتے ہی جیسے ہی وہ بیٹھا اس نے دیکھا اس کی نظر پڑی اور اس کو خیال آیا کہہ رہے میں نے سجدہ تو اس دری پر کر دیا اور کرنا تھا مجھ کو مہر کے اوپر, اس صورت کے اندر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ دوبارہ سجدہ کرے, اور اب مہر کے اوپر سجدہ کرے گا جو پہلے والا سجدہ ہے وہ سجدہ ہی نہیں رہا, اس کی کوئی اہمیت نہ رہی, یہ سمجھا جائے کہ جیسے وہ کوئی چیز ہوئی نہیں. اگر انسان کسی طریقے سے اپنی نماز کو جاری رکھے یہ سمجھ کر کہ میں نے غلطی سے سجدہ کیا تھا, غلطی معاف ہے, چلو ایک سجدہ ہو گیا, تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. بلکہ واجب یہ ہے کہ اگر غلط چیز پر اس کی پیشانی لگ گئی تھی تو یہ سمجھے کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں بلکہ اب نئے سرے سے میں پہلا سجدہ اس وقت کر رہا ہوں اور اس کے بعد سجدہ کے اوپر اپنی پیشانی کو وہ رکھے. یہی مسئلہ اس وقت ہے کہ جب انسان سجدہ کرنے جا رہا تھا, ایک دم سے تیزی سے گیا بجائے مہر کے اس کی پیشانی جا کر ٹکرائی دری, اور اب وہ کشمکش میں پڑ گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں سجدہ پر کرنا چاہ رہا تھا سجدہ میری پیشانی لگ گئی ہے دری کے اوپر, تو اس وقت اس کے لیے واجب ہے کہ اپنی پیشانی کو اٹھا کر دوبارہ سجدہ پر رکھے, یہ اس کا ایک سجدہ مانا جائے گا, اور دری پر جو اس کی پیشانی لگی ہے اس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی خرابی ہوئی ہے, نماز اس کی صحیح رہے گی. البتہ اگر دری پر اس کی پیشانی لگی اور وہ اسی طریقے سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ جو ہو گیا ہو جانے تو میرا سجدہ ہو گیا ہے, تو اس کی نماز بالکل باطل ہے, بعد میں جب اس کو خیال آئے تو دوبارہ نئے سرے سے اس کو نماز پڑھنا پڑے گا. ایک اور مسئلہ اس سلسلے کا, سجدہ کے مسئلے ختم ہو گئے, سجدے کا آخری مسئلہ کہ سجدے کی آخری شرط یہ ہے کہ جس چیز پر سجدہ کیا جائے جہاں پر آپ کی پیشانی لگ رہی ہے اور جہاں پر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے ہیں ان دونوں مقامات میں اونچائی نیچائی نہ ہو, کہ اگر انگوٹھے جہاں پر پیر کا آخری حصہ ہے وہ اور جہاں پر پیشانی ہے وہ ان دونوں کے درمیان اونچائی نیچائی ہے تو نماز غلط ہو جائے گی. لیکن چار انگلیوں تک, ہاتھ کی جو چار انگلیاں ہیں ان کو ملائیے تقریباً دو انچ, اتنی اگر اونچائی نیچائی ہے تو یہ قابل معافی ہے. اگر آپ کے پیر کے انگوٹھے زمین پر اور آپ کی پیشانی کسی جگہ پر مہر پر یا کسی اور چیز پر ہے اور وہ اتنی اونچی چیز ہے تو وہاں تک نماز پڑھیں, اس سے زیادہ اونچی ہو گئی تو وہ نماز غلط ہے. یا اس کا الٹ مسئلہ کہ آپ کی پیشانی زمین کے اوپر یا کاغذ کے اوپر اور آپ کے جو پیر کے انگوٹھے ہیں وہ ذرا بلند, تو اگر چار انگلی تک بلند ہے, چار ملی ہوئی انگلیاں وہاں تک ہیں تو نماز پڑھیں, اس سے زیادہ ہو گیا تو نماز غلط. لیکن اسی سلسلے کا ایک مسئلہ یہ کہ اگر کسی ڈھلان جگہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ڈھلان جگہ ہے اوپر سے نیچے تک اس میں ڈھال, اگر بہت زیادہ ڈھال ہے تو اس صورت میں تو نماز غلط, لیکن اگر تھوڑی سی ڈھلان ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اوپر اور نیچے جہاں پر پیشانی ہے اور جہاں پر پیر کے انگوٹھے ہیں اس کی جو ڈھلان ہے یہ چار انگلیوں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا, تو ایسے مقام پر نماز پڑھنا آپ کے لیے صحیح ہے, اور آپ کو شک بھی ہو رہا ہے کہ شاید یہ 10-12 انگلیوں کے برابر ہے تب بھی آپ کی نماز صحیح رہے گی, ڈھلان جگہ کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر اس چیز کا خیال کیے ہوئے کہ فاصلہ چار انگلیوں کا ہے یا چار سے زیادہ. اب مسئلہ اسی سلسلے کی آخری چیز کہ اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ چار انگلیوں سے زیادہ اونچی جگہ پر پیشانی نہیں رکھی جا سکتی, لیکن اگر آپ نے سجدہ کیا اور اتفاق سے بھولے سے جان بوجھ کر آپ کی پیشانی کسی ایسی جگہ پر چلی گئی جو چار انگلیوں سے زیادہ تھی, کیا جو فرض کی ایک منڈیر بنی ہوئی تھی یا ایک دیوار کی بنی ہوئی چھوٹی, آپ نے سجدہ کیا آپ کی پیشانی اس منڈیر کے اوپر چلی گئی جو کافی اونچی تھی. اب یہاں پر آقا خمینی اور آقا خمینی میں چھوٹا سا اختلاف ہے, وہ اختلاف یہ ہے آقا خمینی کے نزدیک جس نے ایسا کام کیا بہرحال اس کی نماز تو گئی, لیکن نماز کو وہ توڑ بھی نہیں سکتا, بلکہ کہے گئی ہے کہ اپنی پیشانی کو وہاں سے اٹھا کر دوبارہ نیچے لائے گا اس جگہ سے اوپر, اور اس کے بعد پوری نماز پڑھے گا, نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ احتیاطاً اس نماز کو دوبارہ بجا لائے گا اسی نماز میں. ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ سوچے کہ میری نماز تو گئی اس کو وہیں پر توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھ, ایسا اگر کرے گا تو اس نے نماز واجب کو توڑا ہے جس کا گناہ اس کو ملے گا، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی اس نماز کو بھی مکمل کرے اور اس کے بعد احتیاطاً ایک دوسری نماز بھی پڑھے۔ البتہ آقا خمینی کے نزدیک یہاں پر اس کی پیشانی گئی ہے اور جو بہت اونچا مقام ہے، اگر وہاں سے اپنی پیشانی کو گھسیٹ کر وہ نیچے مقام تک لا سکتا ہے تو لے کر آ جائے، گھسیٹ کر، اٹھا کر نہیں بلکہ گھسیٹ کر، اگر لا سکتا ہے تو لے کر آ جائے، اور لانے کے بعد اپنی نماز کو جاری رکھے، اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے گھسیٹنا ممکن نہیں ہے بلکہ مجبور ہو جائے گا وہ اپنی پیشانی کو اٹھانے پر، اور اٹھا کر لے کر آئے گا تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو آقا رسول کے یہاں ہے کہ اپنی پیشانی کو اٹھا کر لائے، دوبارہ نیچی جگہ پر رکھے، اس نماز کو بھی مکمل کرے اور اس کے بعد ایک دوسری نماز بھی پڑھے۔ اب آخر کے دو تین مسئلے اور اس کے بعد یہ گفتگو سجدے کی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد سجدہ شکر اور قرآن کے واجب سجدے کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ نصیب سے شروع ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کبھی مجبور ہو جائے اس کے لیے اپنی پیشانی کو سجدگاہ تک پہنچانا ناممکن ہے، آنکھوں میں کوئی پرسی آپریشن ہوا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا، یہ جیسے کچھ لوگوں کے بقول کہ اگر دل کا مرض ہو جاتا ہے، درد ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو غالباً جھکنا جو ہے ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پیشانی کو جھک کر نہیں رکھ سکتا اور باقی چھ حصوں کو رکھ سکتا تو اس کے لیے واجب ہے کہ باقی چھ حصے زمین پر رکھے اور سجدگاہ کو کسی اونچی جگہ پر رکھے، کرسی کے اوپر یا میز کے اوپر یا چارپائی کے اوپر یا تخت کے اوپر یا کسی اونچی جگہ پر رکھے سجدگاہ کو، باقی چھ حصے زمین پر لگائے کہ جس طریقے سے مثلا گھوڑا وغیرہ کھڑا ہوتا ہے، اور اپنی پیشانی کو رکھے سجدگاہ پر اور سجدے کو مکمل کرے۔ لیکن اگر اس کے لیے اپنے چھ حصے لگانا بھی مشکل ہے، اتنا بھی وہ نہیں جھک سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بیٹھ جائے جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، اور سجدگاہ کو اٹھا کر ہاتھوں پر اٹھا کر لائے اور اپنی پیشانی سے لگا دے، اور اس کے بعد اسی حالت میں سجدے کا ذکر وہ پڑھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ پہلی اور تیسری رکعت میں، مغرب کی نماز چھوڑ کر پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں جب دوسرے سجدے کے بعد تشہد نہیں ہوتا بلکہ انسان کھڑا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لیے، پہلی رکعت میں آپ گئے، آپ نے دونوں سجدے پڑھے، اس کے بعد بیٹھتا ہے انسان، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، الحمد دوسرا سورہ پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو جاری رکھتا ہے، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب، یعنی اگر کوئی دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی نہ بیٹھے، اللہ اکبر وغیرہ کچھ نہ پڑھے اور ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز تیسری رکعت کے بعد سے جہاں تشہد وغیرہ کچھ نہیں، وہاں بھی بیٹھنا صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے، انسان کو اختیار ہے کہ صرف سجدہ کرتے ہی دوسرا سجدہ کرتے ہی ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اور اب آج کا آخری مسئلہ سجدے سے متعلق ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سجدہ کرنا بھول گئے، دو سجدے ہوتے ہیں نماز میں، اتفاق سے کوئی ایسا انسان ہے کہ دونوں سجدے وہ بھول گیا، جھکا تھا رکوع کے بعد تھوڑا جھکا تھا لیکن بے خیالی میں اتفاق سے یا غلط طریقے سے سجدہ کر لیا کہ بجائے مہر پر پیشانی کو رکھنے کے دری پر پیشانی کو رکھا اس نے اور کھڑا ہو گیا، اب رکوع سے پہلے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، رکوع سے پہلے اس کو یاد آ جائے کہ میں نے دونوں سجدے غلط طریقے سے کیے یا دونوں سجدے چھوڑ دیے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ دوبارہ واپس بیٹھے، دونوں سجدوں کو کرے اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو اور پھر اپنی نماز کو اسی مقام سے آگے بڑھا۔ یہ مثلاً ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت کے اندر دونوں سجدے بھول گئے، وہ کھڑا ہو گیا یا غلط طریقے سے سجدے کر کے کھڑا ہو گیا، الحمد کا سورہ پڑھا اس نے، قل ھو اللہ پڑھا، قنوت پڑھا، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گیا کہ میں نے دونوں سجدے چھوڑ دیے ہیں یا غلط کیے، واجب ہے کہ دوبارہ وہ بیٹھے، دونوں سجدوں کو کرے اور دونوں سجدوں کو کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو جائے، پھر الحمد پڑھے، پھر قل ھو اللہ پڑھے، پھر قنوت پڑھے اور اپنی نماز کو آگے جاری رکھے۔ اور اگر رکوع میں جانے کے بعد اس کو یہ یاد آ جائے کہ میں نے کیا غضب کیا تو اس کی نماز باطل ہے، نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے، وہیں سے نماز کو چھوڑے اور نئے سرے سے نماز کو پڑھنا شروع کرے، کیونکہ دونوں سجدے رکن تھے کہ جن کو چھوڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اگر مسئلہ خالی ایک سجدے کے متعلق کہ انسان نے ایک سجدہ تو کر لیا لیکن دوسرا سجدہ وہ بھول گیا اور کھڑے ہو کر اس سے نماز کو جاری رکھا، اس صورت میں یہ مسئلہ ہے وہی مسئلہ کہ اگر رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو دوبارہ وہ بیٹھے، جو سجدہ بھول گیا تھا یا غلط چیز کے اوپر پیشانی کو رکھ کر سجدہ کیا اس کو صحیح طریقے سے کرے اور کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو، پھر الحمد و قل ھو اللہ وغیرہ پڑھ کر نماز کو آگے جاری رکھے۔ لیکن اگر اس کو رکوع میں یہ یاد آیا کہ میرا ایک سجدہ خالی چھوٹا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، نماز کو بالکل اطمینان سے پڑھتا رہے، گھبرانے کی یا توڑنے کی ضرورت نہیں، اور نماز کو ختم کرنے کے بعد ایک پنٹا جو اس کا چھوٹ گیا اور جس کے بارے میں اس کو بعد میں یاد آیا تھا، اس پنٹے کی قضا کی نیت سے تشہد اور سلام پڑھتے ہی جیسے ہی سلام ختم کیا نیت کرے کہ میں قضا سجدہ انجام دیتا ہوں، اور اس کے بعد سجدہ کرے اور اس کے بعد دو سجدہ صحف کے بجائے لائے، کہ اس کا طریقہ کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہاں بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گا. یا الٹا بھی کر سکتا ہے کہ پہلے سجدہ صحف کر لے اور اس کے بعد بھولا ہوا سجدہ انجام دے، اور اس کے ساتھ ہی سجدے کے مسائل ختم ہو گئے. آخری مسئلہ کہ سجدے کے اندر دو چیزیں مکروہ. ایک، سجدے کے اندر قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے، کہ اگر انسان قرآن جو ہے وہ انسان نماز میں ہر مقام پر پڑھ سکتا ہے، چاہے الحمد کا سورہ پڑھتے پڑھتے بیچ میں قرآن پڑھنے لگے، قل و اللہ کے بعد قرآن پڑھنے لگے، قنوت میں قرآن پڑھنے لگے، رکوع میں قرآن پڑھے، سجود میں پڑھے، تشہد میں پڑھے، کہیں پر بھی انسان قرآن پڑھ سکتا ہے، اس سے نماز نہیں چھوٹتی. لیکن سجدے کی حالت میں اگر انسان قرآن پڑھے تو اس کا ثواب قرآن کے پڑھنے کا جتنا ثواب ہے وہ ثواب کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب انسان سجدہ کرے تو سجدہ کے اوپر تھوک مارنا، تھوک مار کر گرد و غبار صاف کرنا یا یوں ہی تھوک مارنا، یہ بھی مکروہ ہے. البتہ اگر اس نے ایسے زور سے تھوک ماری کہ تھوک مارنے کے نتیجے میں کئی حروف اس کے منہ سے نکل آئے، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز باطل ہو گئی، نماز کو چھوڑے اور دوبارہ محفل سے نماز پڑھنا شروع. اگر جان بوجھ کر اس نے اتنے زور سے تھوک ماری، اور اگر بھولے سے نکل گئی اتنے زور سے اس کی تھوک، تو اس کے اندر نماز بالکل صحیح رہے. ضرور کہیے محمد، ان شاء اللہ آئندہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت قرآن کا مسئلہ، یہ مسئلہ کافی اہم ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. لوگ بہت چکراتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں اور اکثر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سجدہ بھی ایسا ہے کہ جو واجب ہے، یعنی اگر انسان تمام زندگی بجا نہ لائے تو مرنے تک اس کے اوپر یہ سجدہ واجب رہے گا. اور 50-60-70 جتنے سجدے اس نے چھوڑے ہیں سب کے سب اس کے اوپر واجب رہیں گے، جبکہ اس کا طریقہ انتہائی آسان، مسئلہ انتہائی آسان، جو ان شاء اللہ آئندہ نصیب میں زیر بحث آئے گا. ایک مومن کے لیے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، تو اب یہ کہنے کے بعد اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو قائم اور برقرار رکھے، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اب اپنے ایمان کو وہ ثابت کرے، دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے سامنے، رسول کے سامنے اور امام کے سامنے ثابت کرے. کہ اس کا عمل اس کے رہبر کے عمل سے مل جائے، اس کا عمل اس کے امام کے عمل سے مل جائے. وہ اپنے عمل کے اندر ہر ہر مقام پر اپنے امام کی طرف دیکھتا رہے کہ امام کا اس سلسلے میں کیا حکم، اور امام کا یہی حکم ہے کہ الایمان من العمل، العمل من الایمان، عمل جو ہے ایمان کا ایک جز ہے اور جز اکبر ہے، کہ اگر عمل چلا جاتا ہے تو ایمان کو کوئی چیز باقی نہیں رکھ سکتی. یہ چیز اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، ایمان اور عمل کے اندر فرق ہے، لیکن اگر عمل چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ایمان کو باقی نہیں رکھا جا سکتا. یہ عارضی چیز ہے کہ جو ہم اور آپ محرم الحرام کے یا ایام عزا کے دنوں میں بجا جاتے ہیں، یقیناً یہ ایمان کی تازگی کے لیے ضروری ہے اور اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن تازہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور باقی رہنا الگ چیز ہے. ایمان تازہ اس وقت ہوگا کہ پہلے خود ایمان ہو اور اس کے بعد آپ اس کو تازہ کریں. اگر ایمان ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر تازہ کس چیز کو کیا جائے گا؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جس کے بارے میں ہم نے اور آپ نے جملہ مشہور ہے کہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنے ایمان کو باقی رکھنے کا کوئی انتظام کر جائیں. جس طریقے سے ایک وسیع و عریض سمندر میں جہاز اس وقت تک نہیں ٹھہر سکتا جب تک کہ لنگر کو نہ ڈالا جائے، اسی طریقے سے گناہوں سے بھری ہوئی دنیا میں، اس ہوا و حرف سے بھری ہوئی دنیا کے اندر، اس شہوت و لذت سے بھری ہوئی دنیا کے اندر، ایمان کا سفیرہ بھی اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا اور اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انسان عمل کا لنگر ڈال کر اپنے سفینے کو باقی نہ رکھنا چاہے. تو ضروری یہ ہے کہ انسان ہر لحظہ اور ہر آن عمل کرتا رہے. اور یہ چیز بھی اگر یہ ہو سکتا ہے کہ روایت آپ کو عجیب و غریب لگے، لیکن ذرا اس روایت پر تھوڑا سا غور کیجیے اور پھر دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ ایمان اسلام عام انسانوں کے لیے آیا ہے، ما فوق الفطرت انسانوں کے لیے نہیں آیا. اس روایت سے ذرا غور کیجیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلام کے بعد بظاہر یہ روایت بڑی عجیب و غریب لگے گی آپ حضرات کو، خاص طور پر اس کا پہلا حصہ، لیکن ذرا غور کیجیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایمان جو ہے، ایمان اور اسلام کو عام آدمی کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہ آتا ہے ایک شخص امام کے پاس بہت دور کا فاصلہ طے کر، ایک عجیب و غریب اور اجنبی شہر. عجیب و غریب اس اعتبار سے کہ عرب میں اس سے پہلے اس مقام سے کوئی آدمی نہیں آیا، اور آیا امام کے پاس اور امام سے ملاقات. امام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں آپ کا محب ہوں، ہمارے شہر میں آپ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں صحیح اطلاعات پہنچ چکی ہوں، چنانچہ ہمارے شہر کے اکثر لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے. امام نے یہ سنتے ہی پوچھا کہ اچھا، کیا تمہارے شہر کے اندر ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ہمیشہ نیکی کا کام کرتی رہتی اور لوگ کسی نیکی کا کام کرنے والی جماعت کی وجہ سے ان لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہیں؟ جواب دیا کہ یبنا رسول اللہ، یقیناً ہمارے شہر کے اندر ایک چھوٹا سا گروہ ایسا کہ جو ہمیشہ نیکی کا کام کرتا رہتا، اور وہ گروہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ ہمیشہ ان کو ان کی نیکی کے حوالے سے پہچانتے ہیں. امام نے سننے کے بعد کہا کہ اچھا، کیا تمہارے شہر میں ایک ایسی جماعت بھی ہے کہ جو ہمیشہ برائی کے کام کرتی اور برائی کے کاموں کی وجہ سے ان لوگوں کو پہچانا جاتا؟ جواب دیا کہ یبنا رسول اللہ، یقینا ایک بڑا گروہ ہمارے شہر میں ایسا کہ جو ہمیشہ برائی کا کام کرتا ہے اور اس کو پہچانا جاتا ہے برائی کے کاموں کے حوالے سے. پوچھا یہ سن کر امام نے کہ اچھا، کیا تمہارے شہر میں کوئی ایسا گروہ بھی ہے جو کبھی اچھائی کے کام کرے کبھی برائی کے کام کرے، اور وہ لوگ کسی وجہ سے پہچانے جاتے ہوں کہ یہ لوگ معتدل قسم کے ہیں کہ اچھائی بھی کرتے رہتے ہیں برائی بھی کرتے رہتے ہیں؟ جواب دیا کہ یقیناً اپنا رسول اللہ، ایک ایسی جماعت بھی ہمارے شہر کے اندر ہے جو کبھی نیکی کا کام کرتی ہے کبھی برے کام کرنے لگتے ہیں، پھر پلٹ کر نیکی کے کام میں آ جاتے ہیں پھر برائی کے کام میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پورے شہر والے ان کو اسی حوالے سے پہچانتے ہیں. یہ سنا امام نے، اور سننے کے بعد امام خاموش ہو گئے. اس آنے والے نے سوال کیا کہ اپنا رسول اللہ، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان تینوں گروہ میں، ان تینوں جماعتوں میں آپ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے اچھی جماعت کون سی ہے؟ سب سے بہتر اور سب سے اچھا گروہ آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ امام نے جواب دیا، اور جب امام نے جواب دیا تو سننے والوں کو اپنے کانوں کا یقین نہ آیا. سب کو توقع یہ تھی کہ امام یہ کہیں گے کہ وہ گروہ جو ہمیشہ نیکی کے کام کرتا رہتا، وہ گروہ جو ہمیشہ اچھائی کے کام کرتا رہتا ہے، امام اس کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ مجھے سب سے زیادہ وہ پسند ہے. لیکن امام نے جواب دیا کہ نہیں، مجھ کو سب سے زیادہ وہ جماعت پسند ہے جو انسانوں کی جماعت ہے، کبھی اچھائی کا کام کرتے ہیں کبھی بہک کر برائی کا کام کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ جماعت جب کبھی برائی کی طرف جائے تو اس کے بعد اچھائی کی طرف واپس ضرور آ جائے. تو امام کی نگاہ کے اندر وہ جماعت سب سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہمیشہ اچھے کام کرتی رہتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی اچھے کام کرے گا کبھی برے کام کرے گا. برا کام کرنے والا بہرحال انسانیت کے یا ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا، ہر انسان برا کام کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو برائی سے بچ جائے، معصوم سوائے 14 کے اور کوئی نہیں گزرا، باقی جتنے بھی ہیں سب سے سب یقیناً کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہوں. لیکن انسان کی معراج یہ ہے، انسان کی بلندی یہ ہے، اور حقیقی ایمان یہ ہے کہ انسان جب برائی کرے تو برائی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو کم از کم محسوس کر لے کہ ہاں یہ کام میں نے برا کیا تھا، اچھا کام وہ ہے. اگر اس اچھے کام کی طرف فوراً نہ جا سکے تب بھی دل کے اندر یہ ارادہ ضرور رکھے کہ یقیناً یہ کام اچھا ہے، اور جب مجھے موقع ملے گا اور توفیق حاصل ہو جائے گی تو میں اس کام کی طرف ضرور جاؤں گا. اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھنا اور برائی کو برائی سمجھنا. اور انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ شروع ہوگا امر بالمعروف کا، اس میں یہ آئے گا کہ امر بالمعروف کا سب سے اہم درجہ یہ ہے کہ انسان کم از کم دل سے اچھائی کو اچھا سمجھے، دل سے برائی کو برا سمجھے، چاہے خود اچھائی کے اوپر عمل نہ کر سکے، چاہے خود برائی کو نہ چھوڑ سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال اچھائی اور برائی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ہر انسان اس کا ارتکاب کرے گا، لیکن کوشش یہ ہو کہ برائی کم سے کم ہو، اور جب کبھی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد توبہ کر لی جائے. یہاں پر اتفاق کا مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے تو بہتر رہے گا. کیا آپ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ فرض کیجیے اس نے برا کام کیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ آپ اس کو سمجھائیں وہ برے کام کو چھوڑ چکا، ترک کر چکا. ایک آدمی شراب پیا کرتا، اس نے شراب پینا چھوڑ دیا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کبھی شراب نہیں پیے گا، اب پھر بھی آپ کے اوپر امر بالمعروف واجب ہے. آپ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بے نمازی، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اور اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھے گا. آپ مطمئن ہو کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتے بلکہ امر بالمعروف واجب ہے. اور وہ کیا ہے امر بالمعروف؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جا کر یہ کہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو فیل کیا اس پر توبہ بھی کرو، توبہ کرانا اس سے واجب ہے، اور اگر آپ نے توبہ نہیں کرائی تو آپ خود گناہگار ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ شراب پینا چھوڑ چکا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تمام زندگی شراب نہیں پیے گا، لیکن کیونکہ پچھلے کام پر اس نے توبہ نہیں کی اس لیے آپ پر یہ واجب رہے گا کہ اس سے توبہ کرے. بے نمازی نماز پڑھنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ پڑھتا رہے گا، تب بھی واجب یہ ہے کہ اس کے پاس جائیں اور جو پچھلی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں اس کے متعلق اس سے توبہ کرائیں. تو انسان کا اصل معیار یہ ہے کہ اچھائی کو اچھا سمجھنے کے بعد جب اس طرف آئیں تو پچھلے گناہ کی معذرت کرتا ہوا، پچھلے گناہ کی توبہ کرتا ہوا. اور یہ ایمان اور عمل کا مقام تو اتنا بلند مقام ہوتا ہے کہ ہم اور آپ پتہ نہیں کس سہارے اور کس بھروسے پر اتنے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ ساتھ سے اس مقام کا خیال کرتے ہیں. صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، صحیفہ الفیہ پڑھ لیجا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بار الہ مجھے بخشش کی کوئی امید. امام کے الفاظ کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشش کا مستحق نہیں، امام کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار الہ مجھے کوئی خیال نہیں اپنی بخشش کا، لیکن اگر تیری رحمت میرے شامل حال رہی، بار الہ عاملنی برحمت کا ولا تعامل بعدل کا، بار الہ تو مجھ سے جو کچھ معاملہ کر جب میرا حساب اور کتاب لے تو اپنی رحمت سے لینا، اپنے عدل سے نہ لینا، کہ اگر تو نے اپنے عدل کو حرکت دی اور اپنے عدل کو کام میں آ گیا تو امام بھی گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں اس مقام سے ہم کامیاب ہو کر گزرے یا نہ گزرے. اسے یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب مالک، امام مالک جو فقہائے اربعہ میں سے فقیہ ہیں، وہ گئے حج کرنے کے لیے اور میقات تک پہنچے، وہ مقام کے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، مدینے کے رہنے والے تھے، آئے وہ میقات سے، اور میقات سے آنے کے بعد مدینے کے قافلے کے ساتھ آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے احرام باندھنا شروع کر دیا، اور احرام باندھنے کے بعد وہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں بار الہ میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں. دیکھا امام مالک نے کہ سب پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے مدینے کا ہر آدمی احرام باندھتا ہے اور تلبیہ پڑھتا چلا جاتا ہے. امام مالک امام ششم کو چھٹے امام کے شاگرد تھے اور انتہائی محبوب ترین شاگردوں میں ایک شاگرد تھے. بعد میں آنے والے وقت نے ان کو کچھ سے کچھ کر دیا، لیکن ابتدا میں انتہائی خلوص سے امام کی شاگردی کو اختیار کیا تھا. امام مالک کی نگاہ اپنے استاد پر گئی کہ دیکھو کہ میرے استاد کس طریقے سے احرام باندھتے ہیں. دیکھا انہوں نے کہ امام کے سامنے امام گھوڑے پر سوار ہے، امام کے سامنے احرام کا کپڑا موجود ہے، امام تلبیہ کہنا چاہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہنا چاہتے ہیں. امام مالک کی پوری توجہ اپنے امام کی طرف سے، پتا نہیں میرے استاد کس طریقے سے تلبیہ کو ادا کریں. یکایک انہوں نے دیکھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے امام کے اعصاب جواب دے گئے، امام کے چہرے کا رنگ ایک مرتبہ زرد پڑا، ایک مرتبہ ہاتھ کانپے، اور ایک مرتبہ امام بے ہوش ہو کر گھوڑے سے زمین کے اوپر آ رہے. امام مالک دوڑے اپنے استاد کی طرف، پانی کو چھڑک کر اپنے استاد کو ہوش میں لایا، اور ہوش میں لانے کے بعد گھوڑے پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سہارا دے کر یہ سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت تھی، آپ کی کیا کیفیت تھی، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ پر حج بھی واجب نہیں تھا، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ تو امام نے جواب دیا کہ نہیں معلوم، میری طبیعت نہیں خراب ہے. تو پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو امام نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کہوں لبیک اللہم لبیک، بار الہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن وہاں سے جواب ملے کہ لا لبیک، تجھے حاضری کی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک کہ گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نہ آ جائے. یہ امام ڈر رہے ہیں کہ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمام زندگی گناہ کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہ آیا ہوگا، لیکن اس طرح سے کانپ رہے ہیں، اس طرح سے خوف الہی کے اندر مبتلا ہیں. اور امام کو چھوڑیے، امام کے بلند ہستی پیغمبر اسلام کی ہستی ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ رات کے وقت پیغمبر اسلام میرے گھر میں تشریف لائے، اور آج پیغمبر اسلام کی باری تھی ام سلمہ کے گھر میں سونے. پیغمبر اسلام ایک ایک رات کو اپنی ہر زوجہ کے گھر میں سویا کرتے، آج پیغمبر اسلام ام سلمہ کے گھر میں سوتے. کافی رات گئے، دونوں سو گئے 10 یا 11 بجے کے قریب. ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کا بستر خالی پڑا ہوا. پیغمبر اسلام کے بستر کو میں نے خالی دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں گھبرائی کہ پتہ نہیں پیغمبر اسلام کہاں چلے، کہیں کسی دشمن اسلام نے تو کوئی حملہ نہیں کر دیا پیغمبر اسلام پر. چنانچہ ام سلمہ اپنے بستر سے بلند ہوتی ہے، اور بلند ہونے کے بعد ڈھونڈنے کے لیے پیغمبر اسلام کو نکلتی ہے کہ کہ اتنے میں ان اللہ کی نگاہ پڑی ایک کجرے کہ جہاں سے روشنی بھی آ رہی اور کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی. ان سلمہ آگے بڑھ کجرے کے قریب پہنچ تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام موجود اور اس حالت میں موجود ہیں کہ ایک ہاتھ سے اپنی سفید داڑھی کو پکڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم لا تقلنی ترتر پتل عین بارے الہ پلک چھپکنے کے وقفے کے برابر بھی مجھے فراموش نہ کر, مجھے نہ بھلا دے. بارے الہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میرے گناہ کی وجہ سے سزا مجھے دنیا میں نہ دے دے, گناہ کرنے کے بعد اپنی رحمت کو حرکت ملا. پیغمبر اسلام کے جملے سنے ام سلمہ نے اور سننے کے ساتھ ہی کونے میں چلی گئی اور جانے کے بعد رونے لگی. روتے روتے اپنے اوپر اختیار نہ رہا, آواز اتنی بلند ہو گئی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بھی گھبرا گئے. گھبرانے کے بعد اپنی عبادت کو چھوڑ کر آئے, ام سلمہ کو دیکھا کہ رو رہی. دیکھا تو سوال کیا کہ اے ام سلمہ تو تمہاری کیا کیفیت, کیوں اتنا رو رہی؟ تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ, جب آپ اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین اللہ کے پیارے اور محبوب بندے, آپ کی یہ کیفیت, آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑا کر التجا کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کے جو غیر معصوم ہیں جن کی زندگی گناہ کرتے ہوئے گزری, ہم آخر کہاں جائیں اور کس سے سہارا ڈھونڈیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ام سلمہ لا تذهبن بكل مظاہر, اے ام سلمہ ایسا نہ کرو کہ مجھے میرے راستے سے ہٹا دو, اس غلط خیال کو جگہ نہ دو. میرے ہی ساتھی یونس پیغمبر نے ایک لمحے کے لیے خدا سے غفلت برتی, خدا نے یونس پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیا, فراموش کر دیا, تو اس کے نتیجے میں یونس تمام زندگی کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا خدا بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے. پیغمبر اسلام کے جن سے زیادہ بہتر کوئی ہستی پردہ کائنات پر نمودار نہیں, ان کی یہ حالت ہے کہ یہ کہتے ہیں بار الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو فراموش نہ کر, ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو غافل نہ کر. اور ہماری اور آپ کی یہ حالت کے دل چاہتا ہے کہ خدا ہم کو دیکھتا ہی نہ رہے تاکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. وہاں اللہ کا پیغمبر ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ خدا کی توجہ ہٹ جائے, یہاں ہم اور آپ ذہن میں خیال ہی نہیں کہ کوئی خدا بھی اس کائنات کے اندر ہے یا نہیں. تو ہمارے ائمہ جو یہ سلوک دکھا رہے تھے وہ اپنے لیے نہیں دکھا رہے تھے, ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے دکھا رہے تھے کہ دیکھو دیکھتے رہو اس دنیا کو, عبرت حاصل کرتے رہو, دیکھتے رہو ہم کو اور ہم سے عبرت حاصل کرتے رہو کہ ہم اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود اس طریقے سے ڈر رہے ہیں, اس طریقے سے کانپ رہے ہیں. تمہارے لیے بھی یہ فرض ہے کہ ہر لمحے ڈرتے رہو اور ہمارے احکامات کو پکڑتے رہو, ہمارے احکامات پر پابند رہو اور صحیح معنوں میں امام کے شیعہ بن جاؤ. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے امام شفیع کے پاس اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اپنا رسول اللہ آپ کے شیعہ, زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اموی سلطنت بنو امیہ کا خاتمہ ہو رہا, بنو عباس ایک مرتبہ برتن اقتدار آپ کے دکھائی دے رہے ہیں, چنانچہ امام پنجم اور امام شیخم کی طرف حکومت کی توجہ ہٹ چکی ہے اور ان کے اوپر کوئی نگرانی اور پابندی نہیں ہے, چنانچہ امام کا حلقہ درد وسیع ہوتا چلا جا رہا, ہر وہ شخص چاہے دشمن اہل بیت بھی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو ایمان کے دامن سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہا ہو. ایسے وقت میں جب ایمان کے بارے میں ایمان کے ماننے والے ہر طرف پھیل گئے تھے, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بھی عرض کی اپنا رسول اللہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کے شیعوں کی کیا خاصیتیں ہیں, آپ کے شیعوں کی کیا علامتیں ہیں؟ تو ایمان نے کہا کہ دیکھو آج کا زمانہ بڑا نازک زمانہ, ہر شخص اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کر رہا ہے, ہر شخص اپنے آپ کو میرا شیعہ کہہ رہا ہے, لیکن تم اگر واقعاً سچے معنوں میں میرے شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں تین علامتیں بتا دیتا ہوں. جس شخص کے اندر یہ تینوں علامتیں موجود ہیں تو یاد رکھو کہ یقیناً وہ ہمارا شیعہ ہے, یقیناً وہ ہمارا سچے دل سے ماننے والا ہے, اور اگر یہ تین علامتیں کسی کے اندر نہ ہو تو پھر سمجھ لینا کہ یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. پہلی چیز, وہ ہمارے راستہ چھپانے والا ہے. اگر کبھی کسی ایسے مقام پر پھنس جائے, اتقلیہ تو دینی و دین و آبائی, راز کا چھپانا, مذہب کا چھپانا, اپنے آپ کو غیر مذہب والا بنا کر پیش کرنا کہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے امام شفیع, کہ ہمارے راز کو چھپائے گا, ہماری ہر بات دشمنوں کے سامنے جا کر کہہ دینے کے قابل نہیں. اگر صحیح معنوں میں ہمارا شیعہ ہے تو یقیناً ہماری باتوں کو چھپائے گا. دوسری چیز کے جو انتہائی سخت چیز ہے, بل محافظت اوقات اصطلاح, دوسری صفت, اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ امام پنجم کے زمانے ایک اور حدیث گزر چکی ہے, یہاں پر امام شیشم بھی اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ المحافظ الاوقات الصلاح, دوسری صفت یہ ہوگی کہ نماز کے وقت کی حفاظت کرنے والا ہوگا, نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کے وقت کی حفاظت کرنا الگ چیز ہے، نماز کے پڑھنے والے بے شمار ہیں، لیکن نماز کو وقت پہ پڑھنے والے کہ ادھر وقت صلات آیا اور ادھر یہ مصلی مصلی پر کھڑا ہوا، یہ امام کا شیعہ ہو سکتا ہے، غیر شیعہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے جب امام نے ایک اور مقام پر آخر زمانہ کی پیشین گوئیاں بتائی تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں ہمارے ماننے والے کم ہو جائیں گے اور برائیاں ہوں گی، یہ برائی وہ برائی، اور یہ بتایا کہ سب سے بڑی جو برائی ہوگی ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ نماز ہمیشہ آخر وقت میں پڑھی جائے گی، لوگ پڑھیں گے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں لیکن وقت ختم ہونے میں 15 منٹ رہ گئے، مغرب کی نماز پڑھیں گے لیکن 11 بجے پڑھیں گے، قضا ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا۔ کہ آخری زمانے کی برائیاں وہ خرابیاں کہ جن کی وجہ سے امام زمانہ کو ظہور کرنا پڑے گا، ان میں سے ایک برائی اور ایک خرابی یہ ہے کہ نماز کو پڑھا جائے گا، وقت کے اندر پڑھا جائے گا لیکن ہمیشہ تاخیر کر کے وقت آخر میں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ایک مرتبہ پھر کہ یہ برائی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وقت، ایک آدمی 12 بجے سے 6 بجے تک خالی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے آخر وقت میں نماز پڑھے تب وہ اس برائی کے اندر آتا ہے، اور ایک آدمی 5:30 بجے تک مصروف ہے، اپنی معاش کے سلسلے میں مصروف ہے، اپنی تعلیم کے سلسلے میں مصروف ہے، اگر وہ وقت آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ سہولت بھی ایسے آدمی کے لیے گئی ہے۔ ایک اور مقام پر امام نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ جو میں نے کہا کہ محافظ اوقات صلات اور اول وقت میں نماز پڑھنے والا یہ ایسا آدمی کہ جو وقت رکھتا ہے، مصروفیت نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ نماز کو بعد میں پڑھتا ہے، ٹی وی کے پروگرام کو دیکھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ 7:45 بجے اس وقت نماز کا وقت ہے، اس وقت کلیاں پروگرام آ رہا ہے جو زیادہ بہتر ہوگا، نماز تو 12 بجے رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے جو وقت رکھتا ہے، وقت رکھنے کے بعد نماز کو مؤخر کر رہا ہے اور دوسری لہو لعب یا فضولیات کو مقدم کر رہا ہے، اور اسی لیے جنگ صرف 3 ہے، حالت جنگ میں نماز کا وقت آتا ہے تو گھڑی نہیں دیکھی گئی کہ ابھی تو 6 گھنٹے باقی ہے، نہیں، وقت نماز آیا اور نماز شروع ہو۔ میدان کربلا میں وقت نماز آیا، کسی نے گھڑی کو نہیں کٹولا بلکہ وقت نماز آ گیا، نماز واجب ہوگی، نماز کا پڑھنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ آخر وقت تک ہم اس دنیا کے اندر نہ رہیں، یہی ہماری آخری نماز ہو۔ تو اول محافظت علی اوقات الصلاۃ، نماز کے وقت کی پابندی کرے، اور تیسری چیز ول مواسات فی المال، جتنے بھی اس کے بھائی ہوں گے، جتنے بھی اس کے ایمان کے بھائی ہوں گے، جتنے بھی برادر ایمانی ہوں گے، ان کے سامنے اپنے مال کو کھول کر رکھ دے گا، جس کا دل چاہے آئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، جس کا دل چاہے آئے اور اس سے استفادہ کرے اور اس کو لے کر چلا جائے۔ تو اگر یہ 3 صفتیں ہیں تو وہ ہمارا شیعہ ہے، اور اگر یہ صفتیں نہیں ہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اس مقام پر پھر ایک چیز کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہو سکتا ہے اب سے 5 سال 10 سال پہلے سے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے، یہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو اتنے گناہ کر چکے ہیں، ہم تو اس حد تک برائی کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، اب ہم کس طریقے سے اس سے نکلیں۔ جہاں ارادہ کر لیا انسان نے کہ یہ برائی ہے، جو پہلا قدم اٹھا لیا اس نے نکلنے کا، اور اگر یہی سوچ کر گھر میں بیٹھا رہا کہ ہم کیسے نکلیں، تو وہ تمام زندگی اس برائی سے نہیں نکل سکتا۔ اگر انسان تمام زندگی گناہ کر رہا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی جا کر سچے دل سے توبہ کر لے تو کس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ نامکمل واقعہ اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بزر حافظ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے، امام حسن کے شاگردوں میں، ابتدائے جوانی باپ کا انتقال ہو گیا، بغداد کے اندر رہتے خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، تمام دنیا سے مال و دولت کھس کھس کے بغداد آ رہا تھا، اس وقت کا بغداد آج کے پیرس اور نیویارک اور شکاگو وغیرہ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ چنانچہ جو شخص تھا وہ گناہ کے اندر مبتلا تھا، جو شخص تھا وہ عیش و عشرت کا دل دادا تھا، گزرے حافظ زندگی کو گزار چکے تھے، 35 یا 40 سال کی عمر، ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، شام کا وقت تھا، ایک طرف مؤذن اذان دے رہا تھا اور دوسری طرف بشر حافظ کے گھر کے اندر رقص و موسیقی کی محفل برپا تھی، گانے بجانے والے گا رہے تھے، رقاصائیں رقص کر رہی تھیں، کنیزیں شراب کے جام اٹھائے ادھر سے ادھر جا رہی تھیں، صفائی کرنے والے موجود تھے کہ اگر کوئی شراب پی کر قے کرے تو فوراً صفائی ہو جائے، سنہرے سونے کی زنجیریں پہنے ہوئے غلام کھڑے، غرب کے پورا پرستان کا منظر نظر آ رہا تھا بزر حافظ کے گھر میں، اور منظر بھی وہی تھا کہ وہی موسیقی چل رہی ہے اور وہی اذان کے جو آج کل ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے۔ کنیز گھر کا کوڑا اور کرکٹ لے کر نکلی تاکہ گھر کے دروازے کے باہر تھے، دیکھنے میں اس طرف سے ایک آدمی کا گزر تیز تیز چلتے ہوئے کہ جیسے کسی چیز کی جلدی، تائید کو دیکھا، سر سے آنے والی آوازوں کو دیکھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس تمیز کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کہا کہ یہ مکان بشر کا ہے. پوچھا کہ یہ بشر غلام ہے یا آزاد ہے؟ جواب دیا تمیز نے کہ میرا مالک غلام کیسے ہوگا، اس کو تو ہزاروں غلام ہیں، وہ تو آزاد پیدا ہوا ہے اور آزاد رہے گا. یہ سنتے ہی اس شخص نے کہا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ آزاد ہے، یقیناً وہ جہنم کی آگ سے بھی اور روز قیامت کی سختیوں سے بھی آزاد ہو گیا ہوگا، ورنہ اگر وہ کسی کا غلام ہوتا تو یقیناً اپنے مالک کی ناراضگی کی پرواہ کرتا. اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا. قنیز نے سنا کوئی توجہ نہ دی، دن بھر کتنے لوگ آتے ہیں اور کب جیت کر چلے جاتے ہیں. واپس لوٹی حضرت معمول اور گھر کے اندر پہنچ بشر ہاتھی نے دیکھا کہ میری قنیز تھوڑے سے کام کے لیے گئی تھی اور اتنی دیر کے بعد آتی ہے. ایک مرتبہ اس کو بلایا اور بلانے کے بعد انتہائی غصے میں سوال کیا کہ اے قنیز، میں نے تجھے گھر کے کام کے لیے خریدا تھا، نہ کہ فضول قسم کی باتوں کے لیے، تو ابھی کہاں تھی؟ جواب دیا کہ دروازے پر تھی، ایک شخص آیا تھا. بشر نے پوچھا کہ کیا کہا اس نے؟ جواب دیا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا اور یہ کہا. اور آخری جواب اس کا یہ دیا کہ اس نے کہا، یقیناً تیرا مالک غالباً جہنم کی آگ اور روز قیامت کی سختیوں سے بھی آزاد ہو گیا ہے، تبھی اس طریقے سے بے پرواہ بیٹھا. بشر حافظ کے دل میں یہ بات تیر کی طرح لگی. اس لمحے کے لیے سوچا، شراب کا پیالہ ہاتھ میں تھا، اٹھا کر زمین پر دے پٹا. یہ خیال نہیں کیا کہ جو ہمیشہ سے شراب پیتا چلا رہا ہے، اس دن میں کیسے چھوڑا جائے، اس کے لیے تو سہولت ملنا چاہیے 10 سے 15 سال کی. نہیں، بات تیر میں لگی، شراب کا پیالہ پھینکا، موسیقاروں کے ساتھ کو توڑا، دھکے دے کر سب کو گھر سے نکلوایا، اور بے اختیار کسی طریقے سے اس آدمی کے پیچھے بھاگا کہ وہ آدمی کون تھا. قریب گیا، جانے کے بعد سوال سلام کیا، سلام کر کے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ جواب دیا کہ نام موسیٰ بن جعفر، مہمان موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. بشر حافظ نے سنا، ایک مرتبہ بے اختیار اپنے ہاتھ کو پھیلایا، ایمان کے ہاتھ کے رکھا اور کہا کہ یبنا رسول اللہ، میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سوائے آج کے راستے کے کسی اور راستے پر نہ چلوں گا. 40 سال تک جوانی کو گزار چکا تھا، ویسے بھی بڑھاپا سر پہ آ چکا تھا، ان چیزوں کو سر کرنا پڑتا، لیکن 40 سال تک گناہان کبیرہ میں مبتلا رہا، زنا یہ کرتا تھا، شراب یہ پیتا تھا، موسیقی یہ سنتا تھا، اور اس کے بعد یہ حالت کہ ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد تمام زندگی پیدل چلتے رہے. چنانچہ نام ان کا حافی پڑ گیا، حافی یعنی بغیر جوتی کے گھومنے والا. سوال کیا گیا کہ آخر تم بغیر جوتی کے کیوں گھومتے ہو، ایک جوتا نہیں خرید سکتے؟ تو یہی جواب دیا کہ جس وقت میں نے اپنے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس وقت میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. میں ڈرتا ہوں کہ جس وقت میں نے توبہ کی، اس وقت جوتی نہیں تھی. اگر میں نے اب اپنے اندر کوئی تبدیلی کر لی تو کہیں میری توبہ نہ ٹوٹ جائے. چنانچہ بشر حافظ تمام زندگی پیدل ننگے پیر چلتے رہے، اور اس کے بعد خدا نے یہ مقام عطا کیا کہ بغداد کے جتنے جانور تھے، گلی کوچوں میں کبھی بھی پیشاب یا پیخانہ نہیں کیا کرتے تھے کہ بشر حافظ ننگے پاؤں کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے. عیسائی مکی یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد میں آیا، اور بغداد میں آنے کے بعد رات کو میں نے خواب میں دیکھا، ایسا لگا کہ جیسے پورا کا پورا عرش الہی میرے سر کے اوپر آ گیا. میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد میں بڑا حیران ہوا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے. صبح سویرے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اس کی تعبیر بشر حافظ سے پوچھی جائے، کہ جو ایمان کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہے. چنانچہ یہ ارادہ کر کے میں گھر سے باہر نکلا. جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا محلہ سڑک پر کھڑے ہو کر رو رہا ہے. میں نے رونے والوں سے سوال کیا کہ اے رونے والا، تمہاری یہ کیا کیفیت ہے، تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جواب دیا کہ اے شخص، تو نہیں جانتا بشر حافظ کا انتقال ہو گیا. میں نے سوال کیا کہ تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ تو جواب دیا کہ تو نہیں دیکھتا کہ اس گلی کے اندر گھوڑوں نے آج یہاں پر پیخانہ اور پیشاب کیا ہے. یقیناً اگر بشر حافظ زندہ ہوتا تو کبھی بھی یہ گندگی یہاں نہ پھیلاتے. چنانچہ جیسے ہی یہ اطلاع ملی، میں چلا، میں بشر حافظ کے جنازے کو کانڈا دینے کے لیے آگے گیا. ہجوم بے انتہا ہجوم تھا، چنانچہ ہجوم نے دھکا دیا. میں گیا تاکہ اپنے کانڈے کے اوپر جنازے کا رکھوں، لیکن ایک مرتبہ دھکا کھا کر میں جنازے کے نیچے پہنچ گیا. ادھر میں جنازے کے نیچے پہنچتا ہوں اور ادھر میں نے سنا کہ جنازے کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ مکی، یہی تیرے خواب کی تعبیر تھی، یقیناً تو اس وقت عرش الہی کے نیچے آ چکا ہے. تو اگر انسان توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں بشر حافظ ہے. یقیناً ہم اور آپ ظاہری اعتبار سے ہزار گنا بہتر ہیں بشر حافظ سے، کہ وہ گناہان کبیرہ سے ہم دور ہیں. تو جب وہ ہزاروں گناہ کرنے والا رحمت الہی کا مستحق بن سکتا ہے کیونکہ سچے دل سے توبہ کی ہے, تو ہم اور آپ یقیناً کم درجے کے گناہ گار ہیں, کیسے مایوس ہوں گے. اگر ہم بھی اسی وقت یہیں پر بیٹھے بیٹھے سچے دل سے یہ توبہ کر لیں تو یقیناً وہ مقام بلکہ اس سے بہتر مقام پا سکتے ہیں. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے اور رحمت الہی سے انسان مایوس نہ ہو. آئندہ ہماری گفتگو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہوگی, وہ یہ ہے کہ عام طور پر آج کی گفتگو کو آگے بڑھا کر کہ عام طور پر اگر انسان ایمان لے آتا ہے تو کچھ مشکلات, کچھ دشواریاں, کچھ پریشانیاں, کچھ آفتیں, کچھ بلائیں اس کو کرنا بھی ہو. اس سلسلے میں کہ آخر مومن جی کے گھر کو بلاؤں نے کیوں دیکھ رکھا, غیر مومن کے یا دوسروں کے گھروں میں کیوں نہیں جاتی, ان شاء اللہ آئندہ گفتگو کا موضوع ہمارا یہ. اب اگر کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کیجیے, تو جنازہ وغیرہ مل جائے تو کاندھا دے دیجیے گا, چاہے آپ ہی اس کے نیچے پہنچ جائیں. برادر ایمانی کی ہاں, یہ برادر ایمانی کیا گلجن پیدا کرے, برادر ایمانی کی تعریف ہر وقت آپ کی بھومکیا ہے, چاہے نماز بھی نہ پڑھتا ہو, روزہ بھی نہ رکھتا ہو, شراب بھی پیتا ہو, جنا بھی کرتا ہے. یہاں پر اس مقام پر اس روایت میں برادر ایمانی جس کے لیے اپنے مال کو تقسیم کرو, ہر وقت آپ اہل بیت کو پورے 12 اماموں کو امام مانتا ہو, اس کے لیے وہ برادر ایمانی بن گیا, چاہے نیک کام نہ کرتا. اب تم اپنے مال کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے اس کو تم لا سکتے ہو اپنے ہی طریقوں سے عبادت کے طریقے. لیکن برادر ایمانی سے بارہ مراد امام کو مانتا ہو, چاہے اس کا دیدار کیسا ہی نہیں مانتا. صرف ایک شخص کے ساتھ آپ اس کو مال نہیں دے سکتے اگر آج کے مال دینے سے وہ گناہ کا کام کرے. آپ مال دیتے ہیں وہ راشن لاتا ہے, آٹا لاتا ہے, کپڑے لاتا ہے, کچھ کام کرتا ہے دے سکتے ہیں. لیکن مال دیں گے وہ ٹی وی دیتا ہے, اگر آٹا سوئی کا مقابلے بھی دے سکتے ہیں, شراب پی لیتا ہے, زنا کرتا ہے, یا اگر سنیما دیکھتا ہے, کسی کا کوئی کام کرتا ہے, تو آپ مال نہیں. اس کے علاوہ بہرحال گناہگار کو بھی آپ ہر قسم کی مالی امداد آپ کر سکتے ہیں. بلکہ گفتگو ان شاء اللہ 3 ہفتے بعد آئے.